الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مذہب کے مقدمات میں سب سے بنیادی حیثیت اللہ تعالیٰ کے تصور کو حاصل ہے. ایک باشعور انسان جب اس زمین پر آنکھ کھولتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے اور اس عالم کو دیکھتا ہے، تو یہ سوال لازماً اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیا اس دنیا میں آپ سے آپ آ گیا ہے؟ یہ عالم کیا ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے، یا اس کے پیچھے کسی صاحب ارادہ و ادراک ہستی کا ہاتھ ہے؟ قرآن مجید اس زمین پر مذہبی فکر کا سب سے مستند صحیفہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس میں بھی زیر بحث آیا ہے. اور قرآن نے اپنے خاص اسلوب میں اس پر استدلال بھی کیا ہے، اور جس ہستی کو وہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اس کی صفات اور اس کے سنن کا واضح تعارف بھی کرایا ہے. قرآن میں یہ چیز یوں تو کئی پہلوؤں سے موضوع بحث بنی ہے، لیکن استدلال کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو تین مقامات بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. ایک وہ مقام جس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس عالم کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، اور اس میں جس انسان نے پہلے قدم رکھا وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق کس نوعیت کے شعور کا حامل تھا. دوسرے وہ مقام جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ان کی پیدائش ہی سے بہت پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لیا تھا. اور تیسرا وہ مقام جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے انکار، ان دونوں سے انسان کے وجود اور اس عالم کے بارے میں کیا نتائج نکلتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک وہ مقام ہے جس میں تاریخی استدلال سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ خدا کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جس سے انسان اپنی ابتدا ہی سے پوری طرح واقف رہا ہے. دوسرے مقام کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے وجدان کو ایک شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے متعلق اس تصور کی تصدیق کرتا ہے. اور تیسرے مقام کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غایت اور مقصد کے لحاظ سے جو سائنسی طریقہ ہے موجودہ زمانے میں بھی اور ہمیشہ سے رہا ہے چیزوں کے جائزہ لینے کا، کیسے اللہ تعالیٰ کا تصور اور اس کی ہستی ایک ایسی حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے جس کا انکار اس عالم کے پورے نظام سے متعلق انسانی تصورات کو درہم برہم کر دیتا ہے. یہ جو تینوں مقامات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں قرآن مجید نے اپنا نقطہ نظر کس طریقے سے واضح کیا ہے، اور ایک ایک کر کے یہ جائزہ لیں گے کہ ان میں استدلال کی نوعیت کیا ہے. پھر اس کے بعد سنن اور صفات کا معاملہ زیر بحث آئے گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کیا تصور پیش کرتا ہے، اور وہ انسانوں سے اس تصور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا تقاضے کرتا ہے. اس وقت ہم قرآن مجید کے اس پہلے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں انسانیت کی ابتدا سے متعلق بعض حقائق بتائے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے گویا بالواسطہ طور پر ذات خداوندی کے بارے میں بھی تاریخی استدلال قائم کیا گیا ہے. تاریخی استدلال کی نوعیت کے بارے میں پہلے چند حرف سن لیجئے. یعنی اس دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ ہمارے علم کا ذریعہ انسان کی تاریخی بنتی ہے. اس دنیا میں کیا ہو چکا, اس دنیا پر کیا بیت گئی, یہ کن مراحل سے گزری, اس پر کیا احوال آئے, اس میں کیا کیا چیزیں ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے مانی گئیں, انسانیت کو کیا منتقل ہوا, آج اس کے پاس اپنے ماضی کی کیا میراث اور کیا اثاثہ موجود ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجدان میں کچھ ایسے حقائق ودیت کر دیے گئے ہیں جن کی لم تو ہم پوری طرح متعین نہیں کر پاتے, ان کی علت کیا ہے, وہ کہاں سے آئے ہیں یہ تو نہیں سمجھ پاتے, لیکن ان سے متعلق ہمارا ایذان اور یقین غیر معمولی ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ دو اور دو چار ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے, ہم زمان اور مکان کے بارے میں بعض ایسے تصورات رکھتے ہیں جن پر ہم استدلال تو نہیں کر سکتے لیکن ایک وجدانی شعور ان کا اپنی ذات میں ودیت پاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے حقیقت ہوتی ہیں, ہم ان کو ماننے پر مجبور ہیں انسان کی حیثیت سے. اور اگر تیسری استدلال کو دیکھیے تو ہمارے سارے عقلی استدلال میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا واقعی کوئی توجیہ ہوتی ہے اور وہ توجیہ کس لحاظ سے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے. چنانچہ اس پہلو سے ہم بہت سی عقلی حقیقتوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں بہت سے علوم و فنون کی بنیاد اسی عقلی استقرا کے طریقے پر ہے. تاریخی استدلال میں جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں, اولین چیز یہی ہوتی ہے کہ انسانیت کو اپنی میراث کے طور پر کیا حقائق منتقل ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ خدا کے تصور کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ میں یا آپ یا چند لوگ کسی جگہ بیٹھ کر ایک افسانہ سنا رہے ہیں, یہ پوری انسانیت کا مشترک تصور ہے. انسانوں میں سے نسلوں میں اور صدیوں میں بے شمار حقائق ایسے ہیں کہ جو اسی حوالے سے تعبیر کیے جاتے رہے ہیں. مختلف تہذیبوں میں اور مختلف ادوار میں اگرچہ اس ہستی کے نام مختلف رہے ہیں لیکن ایک اجماعی تصور کی حیثیت سے اگر آپ پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس وقت کی دنیا کو بھی دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ انسانوں کی زبان پر گویا ایک عام حقیقت کے طور پر یہ حقیقت طاری رہتی ہے کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے. اسی حقیقت کو قرآن مجید نے اپنے تاریخی استدلال میں نمایاں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ذات خداوندی کے معاملے کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ انسانیت نے آنکھ کھولی, وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر شعور کے ایک درجے کو پہنچا اور پھر اس نے جب اس کائنات کا جائزہ لیا تو ایک تصور قائم کیا جس کو ہم ذات خداوندی سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن مجید اپنے تاریخی استدلال میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ذات خداوندی کے تعارف سے ہوئی, اس لحاظ سے خدا کا وجود اس کے لیے ہمیشہ ابد البدیہات رہا ہے. یعنی ایک ایسی چیز رہا ہے کہ جس سے اس نے اپنے وجود کی ابتدا کی ہے اور نسل بعد نسل اس تصور کو انسان نے اپنے اخلاق کو منتقل کیا ہے. اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی حقیقت یہاں آ کے دریافت کرے گا اور اس پر عقلی استدلال قائم کر کے اس کے بارے میں نفین یا اس باطن کوئی رائے قائم کرے گا, بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس طرح انسان کے اپنے وجود کا تسلسل ناقابل انکار ہے, یعنی اس کی یہ تاریخ कि वो नस्लन बाद नस्लन यहां वजूद पजीर होता रहा है, ये चीज नाकाबिले इनकार है। इसी तरह उसके अजहान से मुंतकिल होता हुआ ये तसव्वुर भी एक तारीखी हकीकत रखता है कि उसने ज़ाते खुदावंदी के तारुफ से अपनी खुदा की। चुनाचे कुरान ने इस इस्तदलाल को मुख्तलिफ जगहों पर किस्सा आदम और इबलीस की सूरत में बयान किया है, यानी ये बताया है कि इंसानियत की इब्तिदा हुई तो इस इब्तिदा में किस तरह आदम अलैहिस्सलाम या इंसानियत के अबुल आबा एक ऐसी हस्ती से मुतारफ हुए जिसने उनको बनाया था, जिसने उनको वजूद बख्शा था, जिसने उनकी तालीम का एहतमाम किया था और फिर जिसके इज़्ज़त ही से वो इस दुनिया में आए थे। इस लिहाज से देखिए तो गोया ये बात वाज़े होती है कि इस दुनिया में इंसान के लिए खुदा का तसव्वुर उसकी माँ बाप दरियाफ्तों से मुतल्लक नहीं है। इसी हकीकत को नजरअंदाज करने की वजह से बाद में इंसानों को बड़ी मुश्किलात पेश आई, यानी जब उन्होंने एक बदी हकीकत पर इस्तदलाल करना चाहा, एक कतई तारीखी हकीकत के बारे में इबहाम में अपने जहन को मुब्तला करना चाहा, तो उससे बहुत से सवालात और बहुत सी उलझनें पैदा हो गई। लेकिन कुरान मजीद ने बिल्कुल दूसरा तरीका अख्तियार करके इंसान की इसी तारीख को उसके सामने नुमाया किया और ये बताया कि इंसानों के अंदर एक मुश्तरक हकीकत के तौर पर ज़ात खुदावंदी का तसव्वुर उनके अबुल आबा आदम की शहादत की बुनियाद पर मुंतकिल हुआ है। यानी इसकी नौयत यूं नहीं है कि किसी मुकाम पर बैठकर इंसानों ने इस तसव्वुर को वज़ा किया और उसके बाद इसकी तबलीग व इशाअत शुरू की। ये एक आलमगीर तसव्वुर बना है, इसका एक एक शख्स की जुबान पर जिक्र आया है, ये तहजीबों और रवायतों में दाखिल हुआ है, ये नहायत और गायत दर्जा मुश्रकाना माशरों के अंदर भी अपनी जगह पर मौजूद रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान जिस तरह अपने वजूद के बारे में एक तारीखी तसलसुल का शऊर रखता है, बिल्कुल इसी तरह से अपने जहन में ज़ात खुदावंदी के तारुफ की उस तारीख से भी पूरी तरह आशनाई रखता है जिससे अबुल आबा उसके अबुल आबा आदम ने अपनी जिंदगी की इब्तिदा की। कुरान मजीद ने ये जो दास्तान सुनाई है इसका एक पहलू तो वो है कि जिसमें कुरान ने बाज मकामात पर यह जिक्र किया है कि इस दुनिया में इंसान के वजूद की इब्तिदा कैसे हुई। चुनाचे इसका सबसे ज्यादा जामे बयान सूरह सजदा में हुआ है। उसमें कुरान ने यह बताया है कि इंसान की तखलीक के और उससे ये क्यास किया जा सकता है कि बाकी जानदारों की भी तखलीक के दो अदवार रहे। एक दौर वो रहा है कि जब इस जमीन के पेट ही को गोया तखलीक के लिए रहम मादर की हैसियत हासिल हुई, जिस तरीके से अब एक प्रोसेस है कि जिसमें इस जमीन ही के अज्जा हमारे वजूद का हिस्सा बनते हैं, हमारे अंदर की मशीन उन्हें प्रोसेस करती है और उससे वो एक कतरा आब वजूद में आता है जो तनासुल के सिलसिले में पै दर पै इंसानों की तकलीफ का बायस बनता है। तो ये जो अमल अब इस तरीके से होता है यही एक जमाने में इस जमीन के पेट में हुआ है। वह जमीन में रहम मादर की हैसियत से इंसान को और क्यास किया जा सकता है कि बाकी जानदारों को भी वजूद बख्शा है। तो कुरान मजीद ने यह बात बताई है कि बदा खलकल इंसान मिन तीन, यानी इंसान के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह का एक दौर गुजरा है कि जब वो एक हैवानी वजूद था और इस हैवानी वजूद की हैसियत से ये जमीन का पेट ही उसे पैदा करता था। ये सिलसिला मालूम नहीं कब तक जारी रहा, यहां तक कि फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत बतदरीज पैदा की कि सुम्म जाला नस्लहू मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, कि उसके अंदर तनासुल के सिलसिले की सलाहियत पैदा कर दी। और ये सलाहियत जैसे ही उसके अंदर पैदा हुई सुम्मा सव्वा हो उसका फिर तस्किया कर दिया, यानी उसे निक्सुक से दुरुस्त करके हैवानी वजूद से ऊपर उठा के एक इंसानी वजूद की हैसियत से काम करने की सलाहियत बख्श दी। फिर उसके बाद वह नफका फीहे मिन रूही, यानी ये जो तनासुल के सिलसिले के साथ वजूद पजीर हुआ हुआ इंसान था इसके अंदर अपनी रूह फोंकी और इसको एक जीता जागता इंसान बनाया, यहां तक कि जाल लकुम समा वन अबसारा वन अफिदा कलीलम मा तश्कुरून, यानी फिर मुखातबत के काबिल बना के उसलूब बदला और ये कहा कि फिर तुम्हारे लिए हमने समो बसर की सलाहियतें पैदा की, कल्बो नजर की सलाहियतें पैदा की, लेकिन तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। तो कुरान मजीद ने इस बात का पता दिया कि इंसान की तखलीक के मामले में दो वाजे और कतई द्वार रहे हैं, एक उसके हैवानी वजूद का दौर जिसमें वो बराए रास्त नीम के पेट में नशो नुमा पाके وجود پذیر ہوتا تھا، اور پھر ایک وہ دوسرا دور کہ جو اب تک جاری ہے اور جس میں وہ تناسل کے طریقے پر اپنی نسل کو برقرار رکھتا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں اس کا تصویہ بھی ہوا، اس میں نفخ روح بھی ہوا، اور پھر اس کی اس دنیا کے اندر انسان کی حیثیت سے سرگزشت شروع بھی ہوئی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دوسرا دور ہے اس کی ابتدا جن دو شخصیات سے ہوئی ہے، یہ دونوں شخصیات میں ایک آدم ہے اور ایک حوا ہے، یعنی ایک آدم اور ایک ان کی اہلیہ۔ آدم و حوا یہ دو ہیں کہ جس سے پھر پوری کی پوری یہ نسل انسانی آگے بڑھی ہے۔ اس نسل انسانی کے آگے بڑھتے وقت اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اس کے ساتھ اختیار کیا، اس کو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تین مقامات ہیں کہ جن میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آراف میں، اور ایک سورہ طہٰ میں۔ جو بنیادی حقیقتیں ان تینوں مقامات پر بتائی گئی ہیں، ان میں سے بعض اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو اللہ نے ان کو ایک باغ میں رکھا۔ سورہ طہٰ میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ ایک ایسی جگہ تھی، اس باغ کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں انسان کو تمام ضروری سہولتیں حاصل تھیں، یعنی زندگی گزارنے کے جو ابتدائی لوازم تھے وہ سب وہاں میسر کر دیے گئے تھے۔ اللہ کا لا تجو فیہ ولا تارا ولا تزما فیہ ولا تزا، اس کی تفسیر قرآن مجید نے اس طریقے سے کی ہے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، جس سورہ آراف اس وقت میرے سامنے اس میں بیان ہوئی ہے، کہ یہ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہوا، یعنی آدم و حوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطبت کا شرف بخشا اور دونوں کے ساتھ یہ معاملہ یکساں ہوا۔ اس میں دو واقعات بطور خاص بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک وہ واقعہ کہ جس میں آدم کے سامنے شیاطین جن و انس، شیاطین جن اور ملائکہ، اور جنوں کے وہ لوگ بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق ہدایت بخشی ہے، سجدہ ریز کیے گئے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس موقع کے اوپر انسان کے لیے خود ذات خداوندی، ذات خداوندی کے ساتھ گفتگو کے مواقع، سجدہ ریز ہونے والے فرشتے اور شیاطین اور دوسرے جنات، یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر موجود تھے کہ جس کا انسان نہ صرف یہ کہ ہر لحاظ سے شعور رکھتا تھا، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا کوئی قصہ اس کو سنایا جا رہا ہے، وہ ایک بالکل شعور کی آنکھ کے ساتھ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس باغ میں ان کو رکھا گیا تو اس موقع پر بھی جو ہدایات انہیں دی گئیں وہ ذات خداوندی نے براہ راست ان کو دی، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اب یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک زبان پورے طریقے سے وجود پذیر نہ ہوئی ہو، جب تک ابلاغ مدعا کے طریقے اس طریقے سے نمایاں نہ ہوئے ہوں، اس وقت تک بہترین طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان کو عملی طور پر تربیت کیا جائے۔ چنانچہ اس میں یہ قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فقلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، یعنی اس موقع پر ہم نے ایک پابندی لگا کر یہ کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، اور اس میں تم دنیا کی جتنی نعمتیں میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ دیکھو یہ شجرہ تناسل ہے جس کے قریب نہ جانا۔ گویا جہاں سے شیطان نے بعد میں حملہ کرنا تھا، ٹھیک اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بھی، اور آزمائش کا لفظ یہاں میں اس معنی میں بول رہا ہوں کہ انسان کی صلاحیتیں نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں، ایک پابندی لگا دی۔ چنانچہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے وہیں سے شیطان نے حملہ کیا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من فواتہما، یعنی اس وقت تک انسان کے لیے اپنی شرمگاہوں کی یہ حیثیت جو بعد میں اس پر بالکل واضح ہو گئی، واضح نہیں تھی، اور شیطان نے اسی سے نقب لگائی، اور انسان کے اندر اس معاملے میں جو رغبت رکھی گئی ہے اسی کو اس نے اپنی کمینگاہ بنایا، اور یہ چاہا کہ وہ اس طرح وسوسہ ڈالے کہ انسان اس کے دام میں آ جائے اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ چنانچہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کسی برائی کی ترغیب دینے کا نہیں تھا، بلکہ انسان کے سامنے ایک بڑا غیر معمولی خیر تھا جس کو اس نے نمایاں کیا. قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نے آ کے یہ کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, کہ یہ اصل میں تم کو ہمیشگی کی زندگی اور فرشتوں کے مقام پر پہنچ جانے سے روکنے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. یعنی اس نے جو بات کہی وہ یہ بات تھی, میرا انسان کو یہ بتایا کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے تم ابدیت حاصل کر سکتے ہو, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تم کو موت نے آ لینا ہے, وہ تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے, تم ختم ہو جاؤ گے. اور انسان کے اندر جو ابدی زندگی کی غیر معمولی خواہش رکھی گئی ہے, اسی کو گویا اس نے اپنی شیطنت کے لیے موضوع بنایا. اور اس موقع کے اوپر وہ قاسم ہما انی لکما لمن الناصحین, یعنی ایک ناصح مشفق کی حیثیت سے بار بار یہ کہہ کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا. اور قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ قاسم ہما, مطلب یہ ہے کہ قسمیں کھائیں اور بار بار یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور خیر خواہی میں تمہیں اس جانب متوجہ کر رہا ہوں, تم یہ اعلیٰ مقام پا نہیں سکتے, تم فرشتوں کی سی زندگی اختیار نہیں کر سکتے, تمہیں ابدیت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ تم اس شجرہ تناسل کی جانب رجوع نہ کرو. اور یہ کہا اور بار بار کہا تو فدلہما بغرور, یہاں تک کہ وہ پھر ان کو اپنے ڈھب پر لے آنے میں کامیاب ہو گیا. اور پھر قرآن مجید جس طرح کے دوسرے مقامات پر بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ اس درخت کا پھل چکھ بیٹھے اور نتیجہ بتاتا ہے کیا نکلا, کہ بدت لہما سواتہما وتفقا یکصفان علیہما من برق الجنہ, یعنی اس صورتحال سے نکلتے ہی جو سب سے پہلا اثر ہوا وہ یہ کہ شرمگاہوں کی نوعیت بالکل واضح ہو گئی اور انسان کے اندر حیا کا وہ فطری دائیہ پیدا ہوا. اور پھر انہوں نے درختوں کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. پھر قرآن مجید نے تفصیل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا اور ان کو کہا کہ یہ تمہارے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے اور تم کو یہاں سے نکلوا کے چھوڑا ہے, لیکن اب تمہارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ تم اپنی غلطی پر اصرار کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. ایسا ہی ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آدم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا, اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ کالا ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن مجید نے یہاں مثنی کثیر استعمال, یعنی دونوں نے اس طرح گویا ان تمام تصورات کی جڑ کاٹ دی ہے جو عورت کے بارے میں بالخصوص بعض مذہبی افکار میں پیدا کیے گئے, کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا, دونوں نے فیصلہ کیا اور دونوں نے اپنے مالک کی طرف رجوع کیا اور یہ کہا کہ پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا بیٹھے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر اب تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر کرم نہ فرمایا تو ہمارے لیے یہ بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی. چنانچہ اس کے بعد خدا کی اسکیم روب عمل ہو گئی اور اس دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا, شیطان اور اس کی ذریت کو بھی مہلت دے کر بھیج دیا گیا اور آدم کو بھی اور حوا کو بھی بھیج دیا گیا اور فرمایا گیا کہ کالا فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون, یعنی اب تم کو اس زمین پر رہنا ہے, اس میں تم جیو گے, اسی میں تم مرو گے اور ایک دن اسی سے پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, یعنی یہ زمین ہی اب ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارا مستقر ہے. تو اس میں اس سارے قصے میں ایک تو یہ حقیقت بالکل واضح کر دی گئی کہ ذات خداوندی کے ساتھ انسان کا معاملہ ایک متعارف ہستی کی حیثیت سے شروع ہوا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اس زمین پر آنے کے بعد عقلی استقرا سے, غور و خوض سے اور ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر ایک خدا کا تصور اخذ کیا ہے, یا کسی فلسفی نے کسی حکیم نے انسان کو اس جانب توجہ دلائی ہے اور وہ ذات خداوندی کا قائل ہوا ہے, یا یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیوں کو مبعوث کیا کہ جنہوں نے پھر دعوت دی اور پہلی بار اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو متعارف کرایا, بلکہ انسانیت کی ابتدا اس تعارف سے ہوئی تھی. یعنی وہ آدم و حوا جو ہمارے ابو الآباء ہیں, جن سے اس کائنات میں انسانیت کو اپنے کام کرنے کا موقع میسر ہوا ہے, وہ گویا ایک متعارف ہستی کی حیثیت سے, ایک جانی پہچانی ہستی کی حیثیت سے خدا کا تصور لے کر اس دنیا میں آئے. خداوند تعالیٰ نے ان سے مکالمہ فرمایا, پروردگار عالم نے ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کر کے ان کو بتایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے, ان کو ایک باغ میں رکھ کر عملی طور پر ان کی ہدایت کا سامان کیا اور انہیں یہ سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر شیطان کا حملہ کہاں سے ہوگا. فرشتوں کو سجدہ کرا کے یہ بتایا کہ انانیت وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بڑے بڑے غلط فیصلوں کا موجب بنے گی، اور جنس وہ واحد چیز ہے جہاں سے شیطان اس کو اغوا کرنے کے مختلف راستے نکالے گا۔ اس بنیادی حقیقت اور بنیادی الہام پر ہی آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر دین کی پوری عمارت استوار ہوئی ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے تمام اخلاقیات کو انسان کے سامنے نمایاں کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے شرف کو حاصل کرنے کے لیے کیسے ان دونوں مقامات کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ جو سارا قصہ سنایا گیا ہے اس کے اندر یوں تو علم الانسان کے بہت سے پہلو ہیں جو زیر بحث آئے ہیں اور جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جس بنیادی حقیقت کو قرآن مجید یہاں واضح کرتا ہے اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی واضح کرتا ہے اور اسی طریقے سے بعض دوسرے مقامات پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ طہٰ میں واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ذات خداوندی کا تصور ایک متعینہ مسلمہ تاریخی حقیقت ہے، یعنی نوعیت معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے ایک تصور رکھ کرتا ہے، نوعیت معاملہ یہ ہے کہ وہ لے کے آتا ہے۔ چنانچہ استدلال کی بنیاد گویا یہ بنتی ہے کہ اب جس کسی کو بھی انسان کی اس میراث پر ہم لاور ہونا ہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام پیدا کرنا ہے یا کسی اشکال وارد کر کے اعتراض کر کے انسان کو کسی غلط سمت میں لے جانا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس تصور کی غلطی واضح کرے۔ گویا معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ خود ذات خداوندی کے بارے میں ماننے والے اس کے محتاج ہیں کہ وہ استدلال کر کے اپنا موقف واضح کریں، وہ تو انسانیت کی ایک ایسی میراث کے حامل ہیں کہ جو ایک مسلمہ تاریخی حقیقت کے طور پر اس کے پاس موجود رہی ہے، پوری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے، انسانیت کے ابو الآباء آدم سے اور حوا سے اس کی پیدا ہوئی ہے، یہ انہوں نے روایت اپنی نسلوں کو منتقل کی ہے، اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر منتقل کی ہے، ان کے لیے یہ قطعی حقیقت تھی جس سے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے۔ انسانیت کے اندر خدا کے تصور کا عالمگیر ہو جانا اصل میں اسی چیز پر مبنی ہے، یہ اجماع اور تواتر سے نقل ہونے والی وہ چیز ہے کہ جس پر انسانیت کی پوری تاریخ کھڑی ہے۔ نقد کرنا یا استدلال کرنا یہ اس شخص کا کام ہے کہ جو اس کے معاملے میں کوئی ابہام اپنے ذہن میں رکھتا ہو۔ انسانیت اس تصور کو لے کر دنیا میں آئی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے لیے ایک ایسی بدیع چیز رہی ہے کہ اس کی ہر تہذیب میں، اس کے ہر دور میں، اس کے ہر زمانے میں جب بھی کبھی اس جانب اس کو توجہ دلائی گئی تو گویا اس نے اپنی ایک مانی ہوئی بات کو مانا، ایک سمجھی ہوئی بات کو سمجھا اور ایک ایسی حقیقت کے طور پر اس کو قبول کیا جس سے وہ کبھی ناآشنا نہیں رہا، یعنی اس کی نسلوں یہ چیز منتقل ہوئی، اور اسی طریقے سے منتقل ہوئی جس طرح بے شمار دوسری تاریخی حقیقتیں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے ہر اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو مذہب کے اس بنیادی مقدمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ذات خداوندی کا تصور ایک مسلمہ تاریخی حقیقت کی حیثیت سے انسانیت کی میراث رہا ہے، اور آدم و حوا نے اس کو اپنی نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ یہ بات کی دریافت نہیں ہے، یہ انسانیت کی ابتدائی سے انسان کے شعور کا حصہ بن کر اس کی نسلوں کو منتقل ہوا ہے۔ اب جس کسی کو بھی اس قلعے پر حملہور ہونا ہے اور اس احرام پر سنگریزے اٹھانے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے استدلال کی وقت کو پہلے قائم کرے۔ ذات خداوندی کا تصور انسانیت کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، نہ یہ کوئی بات کا افسانہ ہے۔ قرآن مجید نے اس ساری بات کو قصہ آدم و ابلیس میں اور قصہ آدم و حوا میں جگہ جگہ واضح کر کے یہ بتا دیا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس طریقے سے ایک واضح جگہ سے، ایک واضح شعور سے، ذات خداوندی کے واضح تصور سے ہوئی۔ اقول و قولی هذا واستغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، قرآن مجید کے اشارات سے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقلی طور پر سمجھا جا سکے، کیا اسے محض ایک ایسی قوت کہا جائے گا جو نظر نہیں آتی؟ یہی سوال اس وقت اور اگلے چند لیکچر میں میرا موضوع رہے گا، یعنی قرآن مجید کے استدلال کی جو تین نوعیتیں میں نے واضح کی ہیں ان میں سے ایک پر میں نے اس طرح گفتگو کی ہے، آئندہ نشستوں میں باقی دو کو بھی میں واضح کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کس طرح تینوں ہی پہلوؤں سے قرآن مجید ذات خداوندی کا تعارف کراتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا. آج کے لیکچر کی روشنی میں اس بنیادی حقیقت کو ذہن نشین کر لیجئے کہ خدا کا تصور در حقیقت انسان کے لیے ایک مانی ہوئی مسلمہ تاریخی حقیقت ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہے. ازل سے کیا مراد ہے؟ کیا اسے زمانے کے اعتبار سے متعین کیا جا سکتا ہے؟ زمانہ اور زمانے کا تصور یہ ہماری محدودیتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کی نوعیت ہمارے ہی ذہن اور ہمارے ہی فکر تک محدود ہے. ذات خداوندی کے لیے زمانے کی نوعیت کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں. جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یعنی جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہو، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے بعد بھی رہے، اور وہ کسی مکان کا بھی پابند نہیں ہے. یعنی جس طرح زمان کا پابند نہیں ہے، اس طرح کسی مکان کا پابند بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے اور کچھ اس کے اوپر بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ یہاں ہے اور کچھ اس کے نیچے بھی ہے. یعنی وہ ان دونوں سے بالا تر ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ چیز انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو ہمیں تعارف کرایا ہے اس میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے. تو یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ هو الاول، اسی کو ازل سے ہے، یعنی یہ تعبیر اختیار کر کے بیان کیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کے بارے میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کو ایک مخلوق کی حیثیت سے پاتے ہیں. لہذا کسی مخلوق کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے عقلی طور پر کہ اس کا خالق کون ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت اور قدرت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے وجود کے طور پر، استدلال کے طور پر نہیں ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر مانا گیا ہے، لیکن قرآن کے عام اسلوب کے مطابق وہ منطقی صغرا کبرا کر کے مقدمات بیان نہیں کرتا، حقائق بیان کر دیے گئے ہیں. چنانچہ یہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ انسانیت کے تاریخی مکالمے کا ذکر کر کے گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں آدم و حوا کو مخاطبت کا شرف بخشا، کیسے ان کے ساتھ معاملات ہوئے، پھر ان کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آزاد کر دیا گیا. تو یہ گویا استدلال کا بالواسطہ طریقہ ہے. ربوبیت، رحمت اور قدرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو در حقیقت ایک دوسرے پہلو سے زیر بحث آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے کچھ تقاضے بیان کرتے ہیں تو تب یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شارہ کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح، یہاں یہ آیا ہے قرآن مجید میں بیان، وہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کوئی چیز خدا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. اس کا علم، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کے حال، ماضی، مستقبل، ہر چیز سے وہ واقف ہے. اس کو اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. چنانچہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو یہ تعبیر ہے، عربی زبان میں بھی ہے، ہماری زبان میں بھی ہے، کہ جس میں گویا قرب کو بیان کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے محض چاہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے فرشتوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان تخلیق ہے اس کا ظہور ہے. وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہر ضرورت سے پاک اور بالا ہے. کیا جدید سائنسی تحقیقات سے بعد ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو خدا کے وجود کی شہادت دیں؟ اصل میں یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، یہ اپنے اندر جیسا کچھ نظم، جیسا کچھ ادراک اور جیسا کچھ شعور رکھتی ہے، اس کا ایک وہ تصور تھا جو انسان کھلی آنکھ سے کرتا تھا، اور ایک وہ ہے کہ جو اب ہم سائنسی اکتشافات کی روشنی میں کرتے ہیں. تو اس سے یہ کائنات اپنے نظم کے لحاظ سے اور اپنے سائنسی وجود کے لحاظ سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. چنانچہ جو استدلال کا تیسرا پہلو ہے جس کو میں بیان کروں گا آگے چل کے، اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ پہلو معاون ثابت ہوتا ہے. ورنہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو اب نئی شہادت کے طور پر سامنے آئے. یعنی خدا کا وجود ایک ابدع البدیہات ہے، ایک ایسی واضح بات ہے جو اپنے لیے کسی استدلال کی حقیقتا محتاج ہی نہیں. فنا فی اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تصوف کی اصطلاح ہے اور دو معنی میں استعمال ہوتی ہے. ایک وہ مفہوم ہے اس کا جو وحدت الشہود کے قائلین نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے پروردگار کے مشاہدے اور اس کے عرفان کی ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں جا کر اس کی اپنی ہستی اسے گم محسوس ہوتی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو غیرت الوجود کے قائلین نے اختیار کی ہے کہ انسان مقام جمع پر جب پہنچتا ہے تو اس کی اپنی ہستی جو در حقیقت کوئی چیز ہی نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہر انسان کے وجدان میں موجود ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان وجدانی طور پر اس کا احساس رکھتا ہے۔ ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے یہ چیز اس کی اپنے شخصیت کے پس منظر میں موجود ہے، ایک وجدانی حقیقت کے طور پر اس کے اندر ودیت ہے، اور پھر عقلی استدلال کے ذریعے سے وہ اس کو ایک غائب کے طور پر پا لیتا ہے۔ انہی تینوں پہلوؤں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لیکن قرآن کا بیان اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ استدلال کا مقدمہ، وہ صرف تینوں کے حقائق سامنے رکھ دے گا، یعنی یہ بتا دے گا کہ حقائق یہ ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی، اس طرح کا پاگلپن کیا آج بھی پایا جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دو ہی نقطہ نظر ہیں، یعنی تیسرا کوئی نقطہ نظر اب تک وجود پذیر نہیں ہو سکا۔ ایک یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق ایک مسلمہ تاریخی حقیقت کے طور پر انسان کے شعور کا حصہ رہا ہے، انسان اس کا تصور لے کر دنیا میں آیا ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جس سے انسان دوچار ہو گیا ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک اتفاقی حادثہ اس کائنات کو اور انسان کے وجود کو کہنا بجائے خود استدلال کی دنیا میں کیا وزن رکھتا ہے۔ کوئی تیسری چیز اس دنیا میں، کوئی تیسرا نظریہ وجود پذیر نہیں ہو سکا، دو ہی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم سے مکالمہ کس زبان میں ہوا؟ جو زبان حضرت آدم سمجھ سکتے ہوں گے اسی زبان میں ہوا، ہم اس سے واقف نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کی فطرت میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج کے دور میں جبکہ سائنس ہی نہیں عمرانی علوم بھی انتہائی ترقی کر چکے ہیں، انسان کا تمام دنیا میں اجتماعی اور انفرادی رویہ انکار خدائی پر قائم ہے، کیا یہ واضح تضاد نہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ انسان کا رویہ ایک چیز ہے اور انسان کے اعتقادات اور ایمانیات ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ انسان کے اعتقادات اور ایمانیات کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو ذات خداوندی کے بارے میں کسی منفی تاثر کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اب بھی پوری دنیا کے اندر ایک مانی ہوئی حقیقت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے، اس کی طرف اشارات ہوتے ہیں، وہ زبانوں پر جاری ہوتا ہے اس کا ذکر، یہ سب اسی طرح ہوتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انسان کا جو رویہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے اندر سرکشی کے بعض پہلو رکھتا ہے، اور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ گویا وہ ذات خداوندی کا انکار کر رہا ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج بھی پوری کی پوری انسانیت انہی اقدار کے اوپر قائم ہے اور انہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، جو اقدار اصل میں خدا کے تصور کے بغیر مانی نہیں جا سکتی۔ تو اس وجہ سے میں اس بات کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہم کیوں کرتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک کوئی ایک خاص حکم یا خاص ایک تعبیر ہوتی ہے، جب دنیا اس کو نہیں مانتی تو اس کو انکار کے رویے سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ انسانیت آج بھی کچھ اقدار پر قائم ہے، اور ان اقدار کا منبع ذات خداوندی اور آخرت کے تصور کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ جب حضرت آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو اس دنیا میں کیا انسان کو سزا کے طور پر بھیجا گیا یا اس اسکیم کے تحت ہوا جس کے لیے اس کو خلیفہ بنایا تھا؟ اگر دوسری بات ہے تو پھر پہلی دفعہ باغ میں رکھنے کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ باغ میں تو جس طرح میں نے عرض کیا اس لیے رکھا گیا کہ انسان پر اس کی فطرت پوری طرح واضح ہو جائے، یعنی اسے معلوم ہو جائے کہ وہ غلطی کھا سکتا ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ یہ غلطی اسے کہاں کہاں سے لگ سکتی ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ شیطان کا اغوا اس دنیا میں کن پہلوؤں سے ہوگا، پھر اس پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہاں غلطی کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے وہاں اعتراف کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے، اور اگر وہ اعتراف کرتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سی مزلتوں سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھا دیا، جب اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ گویا پہلی تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں دی، پھر اس کو بھیج دیا گیا۔ یہ سزا کے طور پر نہیں ہوا، اس کی قرآن نے نفی کی ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد دنیا میں ان کو بھیجا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی سزا کے طور پر ان کو بھیج دیا گیا۔ بحث الوجود اور بحث الشہود کے سلسلے میں ابن عربی، مجدد الفسانی اور جلال الدین رومی کا کیا نقطہ نظر ہے اور ان میں صحیح کیا ہے؟ ابن العربی تو بحث الوجود کے قائل ہیں، مجدد الفسانی صاحب کو اصرار ہے کہ اصل حقیقت بحث الشہود ہے. رومی کی مثنوی میں دونوں طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی بحث الوجود کے نقطہ نظر پر تنقید بھی اور اس کا بیان بھی. کیا حضرت آدم علیہ السلام جسمانی اور روحانی طور پر اس زمین پر پہلے انسان نہیں تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام آدم کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے، جس کو اللہ نے شعور دیا، آدم و حوا دونوں ہی پہلے انسان تھے، یعنی جن پر اللہ نے تسبیح کیا، جن کو شعور دیا اور جن سے پھر نسل انسانی چلی. لیکن اس سے پہلے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ایک حیوانی وجود براہ راست زمین کے پیٹ سے نہیں کہا جا سکتا کہ صدیوں وجود پذیر ہوتا رہا. کیا رسولوں کی بیرونت اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل نہیں ہے؟ یہ ایک پہلو ہے استدلال کا، بینونت کا، لیکن یہ اصل میں آخرت کے پہلو سے زیادہ اس کو قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے. اس سے بالواسطہ طور پر جب آخرت ثابت ہوتی ہے تو خدا کے وجود پر بھی استدلال ہوتا ہے، لیکن اصل بینونت آخرت کو ثابت کرتی ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انسان کے لیے پہلے مرحلے پر زمین ہی رحم مادر تھی، کیا یہ مختلف انسانوں کے لیے تھا یا صرف آدم و حوا کے لیے تھا؟ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی سے آدم کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں پھونکا تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. ایسی کوئی بات قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئی. یہ تو ایک کہانی ہے جو لوگ سناتے ہیں. قرآن کی بات وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیات پڑھ کر بتا دی، جس میں قرآن نے کہا کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا تو اس وقت اس کی تخلیق کا سارا عمل مٹی میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا جس میں ہم نے وہ وجود تخلیق کیا کہ جس میں نسل کی صلاحیت رکھی، ثم صبہ، پھر ہم نے تصویہ اس کا کیا، اس کو نیکس سے درست کر کے جسمانی قالب کے لحاظ سے بھی اور اس کے درون کے لحاظ سے بھی اس قابل بنایا کہ وہ نفس روح کا متحمل ہو سکے، وہ نفقہ فیہ من روحی. پھر فرمایا کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس کے اندر شعور کی صلاحیتیں ہوئی، وہ جعل لکم السماء والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. یہ قرآن کا بیان. اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم آدم و حوا سے بعد کی نسلوں کو کس طرح منتقل ہوا؟ اسی طرح سے جس طرح تاریخی حقائق منتقل ہوتے ہیں، یعنی رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کا وجود، یہ بات کہ سقراط ایک زمانے میں موجود تھا اس دنیا میں، یہ بات کہ افلاطون نام کا کوئی فلسفی یہاں پایا جاتا تھا، یہ بات کہ سیزر نام کا کوئی فاتح موجود تھا، یہ سب جو کچھ ہے یہ مسلمہ تاریخی حقائق ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. ذات خداوندی کے تصور کی نوعیت بھی اسی طرح کی، ایسے ہی سیدنا آدم اور حوا دونوں سے یہ حقیقت کے طور پر منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. نیز یہ کہ ایک نسل کا علم کیا دوسری نسل کے علم کو انیٹ شعور کے ذریعے سے منتقل ہو سکتا ہے؟ اس کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ یہ تو ایک یعنی زبان سے بولی ہوئی حقیقت ہے. ایک تجربہ میرے ساتھ گزرا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور اپنی اگلی نسلوں کو بتا رہا ہوں. اس کا تعلق شعور کے انیٹ حصے کے طور پر نہیں ہے. آپ نے ابھی درس میں فرمایا کہ انسان دو ادوار سے گزرا ہے، ایک حیوانی اور دوسرا انسانی. اسی سے ملتا جلتا تصور ڈارون کی تھیوری میں پیش کیا گیا، دونوں کے فرق کو واضح فرما دیجئے. ڈارون تو اصل میں ایک خلیے کے وجود سے ارتقاء کی ایک پوری داستان سناتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمین کے پیٹ سے براہ راست کریشن کا دور ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس میں تمام جانداروں کے اندر پھر تناسب کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اور اس طرح سے ہر سپیشیز کا الگ ارتقا ہوا ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. خدا نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا عبادت کے لیے یا آزمائش کے لیے؟ اگر آزمائش ہے تو پھر اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر انسان کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح شعور حاصل کرے. دنیا میں رکھا کیوں گیا ہے اسے؟ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جائے اور آگے کی ابدی بادشاہی کا وہ اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے. یعنی آزمائش کی نوعیت یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان پہلے ایک حیوانی شکل میں دنیا میں موجود تھا، اس کو انسان کا درجہ بعد میں دیا گیا. اس کو واضح کر دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو چیزیں تخلیق کرتے ہیں تو اس تخلیق کا ایک پروسیس اختیار کرتے ہیں، یہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے. اس کو انہوں نے قرآن میں جگہ جگہ دیا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اب بھی انسان کا حیوانی وجود جو ہے وہ ایک خاص دور تک رحم مادر میں نشو و نما پاتا ہے، जब वो पाया तकमील को पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद उसमें नफ्स रूह होता है और फिर वो एक जीता जागता इंसान बन जाता है। अब भी ऐसे ही होता है, वही प्रोसेस जो पहले हो सकता है कि हजारों साल में मुकम्मल हुआ हो वो अब चंद महीनों में मुकम्मल हो जाता है। रूहों से अहद लेने के वाक्य के मुतल्लिक कुछ इशारात कुरान मजीद में आए हैं, इसके बारे में कुछ तफसील बताएं। ये इंशाअल्लाह अजीज अगले दर्स में ज़ेरे बहस आएगा। कायनात किस तरह वजूद में आई, इसके वजूद में आने के कितने अदवार गुजरे हैं और किस तरह से होते हुए ये ज़हूर पजीर हुई है, जितनी बात कुरान मजीद में बयान हुई है वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। बाकी जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि पूरी की पूरी कायनात के वजूद की तारीफ क्या है, इसमें अभी तक साइंसी उलूम भी क्या साथ पर खड़े हैं, कोई बहुत मुतय्यन और वाज़ह हकीकत अभी तक नहीं सामने आ सकी। क्या साथ बात कभी हैं और बात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कुछ नक भी हो सकता है, तो जितनी बातें इस मामले में आपको मालूम है वही मुझे मालूम है, यानी कोई नई बात ऐसी नहीं जो इस मामले में मालूम है, सवाए जानदारों की तख्लीक के उस मामले के जिसका मैंने जिक्र कर दिया। ये जो आमतौर पर लोग बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने दुनिया बनाई है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतारफ कराना था, अल्लाह ने कहा कि नबी अगर मैंने तुमको पैदा न करना होता तो मैं ये दुनिया भी न पैदा करता, गुजारिश है कि लोग ये इतनी बड़ी बात करते हैं ये किस बुनियाद पर करते हैं, आखिर उन लोगों के पास कोई ना कोई दलील तो होगी। ये सारा तसव्वुर असल में तसव्वुफ के इल्म कलाम से पैदा हुआ, उनके यहां चूंकि ज़ात खुदाबंदी ही के इंतजा का नाम आलम है और वो ये समझते हैं कि जो पहला मरतबा तनज़्ज़ुल का हुआ है वो हकीकत मोहम्मदी है, वो इसको बयान करते हैं। तो उनके यहां से तसव्वुर पैदा हुआ, फिर उसके बाद जब अवाम में ये तसव्वुर आया तो फलसफे की और इल्म कलाम की सतह से नीचे उतरकर ये शक्ल इख्तियार कर गया जो आपने बयान की है, इसकी कोई हकीकत कुरान सुन्नत की रूह से नहीं। जब मां हव्वा हजरत आदम की बीवी थी तो जो अमल उनसे सरजद हुआ फिर वो गुनाह क्यों कर हुआ, इसलिए कि अल्लाह ने एक खास वक्त के लिए उस पर पाबंदी लगा दी थी, जैसे रमजान के महीने में लगाई जाती है, मियां बीवी से वो चीज सरजद हो तो गुनाह बन जाती है। एहबतू यानी जमीन पर उतर जाओ, और आपके बयान से जहन इस तरफ मुंतकिल होता है कि आदम का वजूद जमीन में किसी जन्नत में नहीं था बल्कि इसके बाद जमीन में भेजे गए। एहबतू जो है ये अरबी जुबान में किसी जगह पर चले जाने के मानी में भी इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में बनी इसराइल को खिताब करके कहा गया एहबतू मिस्रा, जाओ मिस्र में चले जाओ, तो उससे मतलब ये नहीं है कि वह आसमान पर है और जमीन के ऊपर मिस्र पर उनको उतरना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है और उसका इल्म हर जगह मुहीत है। इस मामले में सही नुक्ता नजर क्या है? जो सही नुक्ता नजर है वो तो खैर अल्लाह की सिफात और सुनन में ज़ेरे बहस आएगा इन लेक्चर्स में, लेकिन मैंने उसकी जानिब इशारा कर दिया कि अल्लाह ताला ने यह बताया है कि वो जमान और मकान दोनों की पाबंदियों से बालातर है, यानी ना वो किसी जमान के पाबंद है जैसे कि हम इंसान हैं एक खास वक्त में वजूद पूरे हुए एक खास वक्त में रुख्सत हो जाएंगे, वो इसके पाबंद नहीं है। बाकी जहां तक अर्श का ताल्लुक है तो ये कुरान मजीद में ताबीर है अल्लाह ताला की हुकूमत की, मतलब ये कि अल्लाह ताला इस कायनात को बनाकर कहीं मुअत्तल होकर नहीं बैठ गए बल्कि इसका नज़्म चला रहे हैं और इसकी तदबीर उमूर कर रहे हैं। उसकी नौइयत क्या है उससे हम वाकिफ नहीं, वो उमूर मुतशाबिहात में से। क्या आदम की तखलीक अर्जी अज्जा से फिलफौर हुई या किसी इर्तका के अमल से? यकीनन इर्तका के अमल से हुई, इसलिए कि अल्लाह ताला का जो आम तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही है, अब भी ऐसा ही होता है। एक कतरा याद है, देखिए वो पहले प्रोसेस होता है, एक इर्तकाई अमल उस पर गुजरता है, फिर वो एक पानी का कतरा बनता है, फिर उसका मिलाप होता है, फिर वो मुज़गा अलका मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, तब उसका हैवानी वजूद मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद उसके इंसानी वजूद की इब्तिदा होती है, फिर जीते जागते इंसान के तौर पर वो सामने आ जाता है। फिर भी ये नहीं होता कि वो पूरे शऊर के साथ जमीन पर खड़ा हो जाता है, बल्कि एक बिल्कुल नातवां बच्चे के तौर पर वजूद पूरा होता है और मुख्तलिफ मराहिल से बचपन लड़कपन के गुजर कर वो जीता जागता। तो अब भी इसी तरीके से होता है, ये प्रोसेस जो आप जवानी की उम्र को अगर ले लिया जाए तो कोई 15-20 साल में मुकम्मल हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि पहले मरहला तखलीक में हो सकता है कि हजारों साल में मुकम्मल होता हो। अगर हजरत आदम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी न करते तो क्या इस सूरत में भी आदम हव्वा को जमीन पर भेज दिया जाता? तखलीक की जो स्कीम है उससे मालूम होता है कि ऐसा ही होता, भेज दिया जाता, यानी ये इसका कोई ताल्लुक जमीन पर भेजने की सजा से नहीं है। 15 शाबान का रोजा रखना कैसा है? क्या रात को इबादत करना अहम है? इबादत के बारे में तो रवायात जितनी है वो बिल्कुल ही ज़ईफ हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, ना इस रात से मुतल्लक जो रवायात बयान की जाती है उनकी कोई सनद है, باقی روزہ جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، اور آپ کا عام طریقہ بھی یہ تھا کہ ہر مہینے کے درمیان کے دنوں میں تین دن کے روزے رکھ لیتے تھے، اس لیے آپ 15 شعبان کا روزہ رکھیں کوئی حرج کی بات نہیں. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے؟ اس سوال کا جواب برائے کرم حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے کی روشنی میں دیجیے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں وہ بالکل صالح فطرت پر ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ جانب حق میں ہوتی ہے، یعنی گویا کسی حق کو پانے کے لیے وہ مطلوب حق سے تجاوز کر جاتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ایسی ہی خطا ہوئی، یعنی ان کے سامنے ایک حق رکھا گیا، ابدیت کی دعوت دی ان کو شیطان نے، اور پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی اس کی نوعیت بھی یہ نہیں کہ نفس کے کسی دائیے کو پانے کے لیے وہ آگے بڑھے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محرک بہت سی دوسری چیزیں بھی بنتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ وہی ہے. ایسا ہی باقی پیغمبروں کے معاملے میں ہوا ہے. پھر قرآن مجید نے یہ بھی بات بیان کر دی ہے کہ اس وقت ایک ذہول کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، یعنی ایسا نہیں کہ وہ بالکل جانتے بوجھتے غلطی کر بیٹھے. نسیا ولم نجد له عزما، قرآن نے بیان کیا ہے سورہ طہ میں کہ وہ بھول گئے، ان کے اوپر ایک ایسی نسیان کی کیفیت طاری ہوئی کہ خدا کی ہدایت اس وقت ان کے شعور میں موجود نہیں رہی. تصوف کے متعلق کسی مستند کتاب اور مصنف کا نام بتا دیجیے. اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس طرح کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کی جو کتابیں ہیں وہ ایسی زبان میں بعض لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو اگر آدمی پڑھنا چاہے تو اس کو علم کلام اور فلسفے کا بہت کچھ مطالعہ پہلے کرنا چاہیے. بہت سادگی سے آپ جاننا چاہیں تو آپ مثال کے طور پر سید علی حجویری کی کشف المحجوب دیکھ سکتے ہیں، ابو طالب مکی کی قوت القلوب دیکھ سکتے ہیں، یا امام قشاری کے رسائل دیکھ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں انجیل مقدس کے ایسے کون سے موضوعات ہیں جن میں سب سے زیادہ تحریف کی گئی؟ نیز ایک عام کاری کے لیے بائبل کے کن حصوں کو پڑھنا زیادہ مفید ہے اگر اس کے سامنے ہدایت مقصود ہو؟ آپ پوری کی پوری بائبل کو، یعنی جس میں اناجیل بھی ہیں، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اور باقی صاحب بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے، اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں، یعنی جن مواقع پر بھی کوئی چیز ایسی کھٹکے وہاں قرآن مجید کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں، تو امید یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ ازدیاد ایمانی کا باعث بنے گی. تحریفات جو ہوئی ہیں وہ ان کے کئی پہلو ہیں. ہم مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیے تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے ساتھ بنی اسماعیل کے تعلق کے پہلو سے جو حصے تھے وہ تحریف کا نشانہ بنے ہیں. اسی طرح اگر دین کے پہلو سے دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے وہ مقامات کے جن مقامات میں بعد کی فقہ نے بعض تحریفات پیدا کر دی تھی وہ زیادہ تر اس ستم کا موضوع بنی. صدقے کا طریقہ کیسے کرنا ہے؟ قربانی کی طرح کرنا ہے یا کوئی تبدیلی بھی ہے؟ برائے کرم تفصیل سے بتا دیں. صدقے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنا. آپ مال دے سکتے ہیں، آپ کوئی جانور کی قربانی دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. جانور کی قربانی دیں تو بالکل ایسے ہی دیں گے جس طرح کہ آپ عام قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا گیا. آپ سے گزشتہ درس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا، اب دوبارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے جواب سے ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے برائے مہربانی ذرا وضاحت کے ساتھ جواب دیں. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے انہیں اللہ کی ہدایت نصیب ہوگی، تو اللہ پر ایمان تو سبھی لے آتے لیکن ان کو ہدایت ملتی نظر تو نہیں آتی، اس لیے یہ بتائیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے اور اس کو قائم کرنے کے فیکٹرز کیا ہیں. یعنی جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مثبت جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے ہدایت کی توفیق طلب کرتا ہے تو پھر ایمان کے بعد کے جو حقائق ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولتے ہیں. یہود کے بارے میں قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ان میں سے جو صاحب ایمان تھے، یعنی اللہ کو فی الواقع مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں پر ایمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو ایمان کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو آدمی بس مجمل طریقے سے مانتا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کی ہدایت کا محتاج ہوں، اور میرا رب یہ جس کے میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں. تو یہ جو تفویض کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اس کو مستحق بنا دیتا ہے. اس کو سورہ تغابن میں بیان کیا گیا. آپ نے پچھلے درس میں ایمان کے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جو لوگ حق کو مانتے ہیں اور حق کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرتے ہیں. حق کو مانتے اور اس کی تلاش میں تو سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، تو پھر دنیا کے تمام سائنٹسٹ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ وہ حق को मानते हैं और हक की तलाश में होते हैं या इस दुनिया के अंदर क्या चीजें कैसे कार फरमा है इनको समझने की तलाश में होते हैं। यानी इसका फैसला कीजिए ना कि आप फिर वाकई हक की तलाश के लिए आदमी इस मैदान में उतरता है। इस मैदान में अगर इसके लिए उतरे तो फिर तो पहले कदम ही के ऊपर अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। बल्कि इस सदी की साइंस का मसला तो यह है कि वो ये इरादा करके निकलती है कि काश कोई ऐसी शक्ल समझ में आ जाए कि वो हकायक का इनकार कर सके। जो बच्चे लेकर पाले जाते हैं यानी मुंह बोले बच्चे, उनको अगर स्कूल वगैरह में दाखिल कराना हो या कोई और मामला हो, शनाख्ती कार्ड बनाना हो, तो बच्चे के नाम के आगे जो बाप का नाम होगा तो वो किसका होगा, कि असल बाप का या फिर उसका जिसने उसको पाला हो। अगर उसका होगा जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो क्या जब अचानक उस बच्चे को पता चलेगा कि वो जिसके साथ हमेशा रहा उस परवरिश की उसका बाप नहीं है, तो बच्चे के लिए तकलीफ भी होगी। इसीलिए कुरान ने यह हिदायत की है कि इब्तदा ही से बच्चे के बाप के असल नाम ही से तमाम मामलात करने चाहिए। ये चीज बाद में बड़े नफसियाती हादसों का बायस बन जाती है, लोगों को इसका एहसास नहीं होता। वो ख्याल करते हैं कि बच्चे को अभी हमने ये बता दिया तो हादसा होगा, उन्हें एहसास नहीं है कि जब शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद मालूम होता है तो यह कब कितना बड़ा हादसा बन जाता है। तो ये इब्तदा से वादे कर देना चाहिए और सरप्रस्त के तौर पर ही अपना नाम लिखवाना चाहिए। उम्र के मनासिक क्या है? उम्र में आप नियत करके अहराम बांधते हैं, अहराम की इब्तदा उसी तरह मीकात से होती है जिस तरह के हज के मौके पर होती है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से तलबिया पढ़ते हैं जैसे हज के मौके के ऊपर पढ़ा जाता है, ऐसे ही हरम में दाखिल होने के बाद आप तवाफ करते हैं और वही उसी तरीके से सात फेरे बैतुल्ला के गिर्द उसी तरीके से हजर अस्वद की तरफ इस्तलाम करते हुए, यानी मौका मिले तो बोसा देकर हाथ लगाकर वरना इशारा करते हुए अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि मैं उस चीज पर कायम हूं जिसके ऊपर तेरे पैगम्बरों ने मुझको कायम किया है। इसके बाद आप दो रकतें मकाम इब्राहिम के ऊपर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सही करते हैं। सही में भी उसी तरीके से जैसे कि बाकी मौके पर की जाती है, आप सात चक्कर लगाते हैं और बाद में फिर हजामत बनवाकर हाँ आप कसर करवाएं या हल्क करवाएं तो आप अहराम खोल देते हैं, बस उमरा हो जाता है। इसके बाद उम्र की मुख्तलिफ दुआएं अगर याद ना हो तो उसका तर्जमा पढ़ा जा सकता है। उम्र के लिए कोई खास दुआएं मुकर्र नहीं की गई, आप जो दुआ चाहे कर सकते हैं। एक से जायद उम्र किए जा सकते हैं, एक सफर में एक ही उम्र करना चाहिए। वरासत में मां बाप का हिस्सा तो बराबर है लेकिन भाई बहन या बेटे बेटी के मामले में लड़के का हिस्सा ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा सी है और वो अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी है कि ये जो हिस्से हैं इनको अकरब व नफन की बुनियाद पर कायम किया गया है। यानी इंसान को इस मादी जिंदगी में जो मनफत हासिल होती है वो जिससे ज्यादा होती है उसी को हिस्से को ज्यादा रखा गया है। मां बाप से बराबर होती है बराबर रखा गया है, लड़कों और लड़कियों के मामले में चूंकि इसमें फर्क वाक्य हो जाता है इस वजह से हिस्से भी फर्क रखा गया। ये जो एथीस्ट है इनके वजूद में खुदा का शोर नहीं रहता, ये लोग क्यों कर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है। असल में बात यह है कि खुदा का वजूद जो है वो एक जानब तो एक इल्मी मसला इंसान के लिए बनता है और दूसरी जानब एक अखलाकी मसला बनता है। तो अखलाकी मसला ज्यादातर बायस बनता है इससे इन्हराफ का। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज तो नहीं है कि सामने पड़ी हुई है, यानी अगर तारीखी तौर पर मुसलमा हकीकत है तो तब भी इनकार के लिए आदमी के पास गुंजाइश मौजूद है। विजदान की हकीकत है तब भी जुटलाने के बहुत से मौके मौजूद हैं। और अगर अपनी इस्तदलाल के जरिए से बात की जाए तो अपनी इस्तदलाल की चीजों के बारे में भी आदमी गुरेज और इन्हराफ इख्तियार कर लेता है, चुनाचे कुछ लोग ये काम कर डालते हैं। मेरे कुछ अजीज हैं उनके दफ्तर से 5:30 बजे छुट्टी होती है और दर्श पर आने में देर हो जाती है, इसलिए गुजारिश है कि जब तक मगरिब की नमाज 5 बजे के करीब है दर्श का वक्त 6:30 या कम से कम 6:15 बजे कर दें। अब हमने असल में जो उसूल रखा हुआ है वो ये है कि गुरूब आफ्ताब के 1 घंटा बाद दर्श शुरू हो जाता है। तो अब तक तो ये था कि बाद लोग ये कहते कि नहीं इसको और मुकदम करना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि और ज्यादा मौखर करना चाहिए तो बराए करम बाकी लोग भी राय दे दें, फिर उसके बाद होगा तब्दीली कर लेंगे, फिलहाल तो इसी तरह चलता रहेगा। मेरे एक अजीज जो इस दर्श से बहुत से पहले से वाबस्ता रहे वफात पा गए, उनके लिए मगफरत की दुआ की दरखास्त है। जरूर उनके लिए मगफरत की दुआ कीजिए, बल्कि इस मगफरत की दुआ के साथ ही हम आज की इस नशस्त को भी खत्म करते हैं क्योंकि इसका वक्त खत्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह इंदा अल्लाह मगफरत है। من نہ ہے تو من نہ پر من پر ہے تو من نہ پر اللہ مستر لہو اللہ صلی اللہ